أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم وصدق مولانا الرسول الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام و بزرگان عظام، ہمارے حضرت شیخ مفسر کبیر محدث جلیل شیخنا و استاذنا و وسیلتنا الی اللہ حضرت اپنے احباب کے ہمراہ عمرے کے مقدس سفر پر اور بیت المقدس کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، اور حضرت کا حکم ہوا ہم اس لائق نہیں کسی بھی زاویہ نظر سے، نہ علمی طور پہ نہ عملی طور پہ، کہ حضرت کی کہیں بھی نیابت کر سکیں، لیکن عربی میں کہتے ہیں الامر فوق الادب، لہذا چند ٹوٹی پھوٹی گزارشات کرنے کے ساتھ، اپنی ناقص علمی کے اعتراف کے ساتھ حاضر ہیں. اللہ تعالی نے جب ارادہ فرمایا اس دنیا کو پیدا فرمانے کا، اور اس دنیا کے اندر ٹھہراؤ اور زمین کو بنانے کا ارادہ فرمایا، تو یہ ساری کی ساری دھرتی، یہ ساری زمین پانی ہی پانی تھی. اللہ تعالی کا ارادہ ہوا، پانی جمنا شروع ہوا، پانی کی حیات تبدیل ہونا شروع ہوئی، اور سب سے پہلی جگہ، سب سے پہلا بلبلہ جو جم گیا، جو ٹھہر گیا، سخت ہوا، جامد ہوا، وہ اللہ تعالی کے مقدس گھر بیت اللہ کی جگہ تھی. اور پھر یہاں سے خشکی ہر طرف پھیلنا شروع ہو گئی، جہاں جہاں تک اللہ تعالی کو پھیلانا مقصود تھا. زمین کا آغاز، زمین کی ابتدا بیت اللہ سے ہوئی، اور یہاں سے پھر نکلتا گیا اور پورا عالم جو آج ہماری نظروں کے سامنے ہے یہ وجود میں آ گیا. اور پھر اسی مقام پر حضرت حضرت آدم علیہ السلام تو سلام کے ذریعے فرشتوں کو ساتھ کر کے اللہ تعالی کا ایک گھر تعمیر کیا گیا، بیت اللہ. اور علماء دین فرماتے ہیں، قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے اس پر لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ زمین کے تحت السرا تک فرشتوں نے اس کو بیت اللہ بنایا. ایک تعمیر ہماری نظروں کے سامنے ہے جو ایک عظیم کمرہ بیت اللہ کا موجود ہے، اور ایک تعمیر اس کی زمین کی انتہا تک فرشتوں نے بنائی، اور پھر یہ تعمیر اوپر آسمانوں تک گئی، اور ہر ہر آسمان میں قبلہ بنایا گیا. جیسے ایک موتیوں کی لڑی ہوتی ہے، کچھ کچھ فاصلے پر موتی ہوتے ہیں، اسی طرح ہر ہر آسمان میں اس بیت اللہ کے سیب میں اللہ تعالی کا بنایا ہوا گھر کعبہ موجود ہے، قبلہ موجود ہے، جس کے سامنے لاکھوں کروڑوں جبینیں ہر وقت جھکی ہوتی ہیں، فرشتے عبادت کے لیے ہم وقت مصروف ہوتے ہیں. یہاں تک کہ ساتویں آسمان پر بیت المعمور اسی سیدھ میں بنایا گیا ہے. یہ فضا پوری معطر ہے، یہ سارا کعبہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہوائی جہاز والا نیچے بیت اللہ کی وجہ سے لیٹ کے سجدہ کرے یا نیچے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرے. یہ پوری فضا اللہ تعالی نے دنیا کی مبارک ترین فضاؤں میں سے قرار دے دی ہے. یہ بیت اللہ اللہ تعالی کی تجلیات کا مظہر بنایا گیا، مرکز بنایا گیا. حدیث شریف میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر فرمایا، فتن میں جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا بیان فرمایا، دجال کا بیان فرمایا، تو کہا یاد رکھنا، دجال کہے گا میں خدا ہوں، اپنے آپ کو اللہ بتائے گا کہ میں ہی وہ معبود ہوں، میں ہی وہ سب، وہ ذات جو ہے وہ میں ہی ہوں. تو یاد رکھنا، تم دنیا کی آنکھوں سے اللہ تعالی کا دیدار نہیں کر سکتے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو علت بیان فرمائی، دنیا کی آنکھوں سے تم لوگ اللہ تعالی کا دیدار نہیں کر سکتے، اللہ تعالی کا دیدار اس زندگی میں، اس حیات میں ممکن نہیں ہے. عالم برزخ میں جانے کے بعد جب یہ دنیا اور یہ زندگی ختم ہو جائے گی، پھر تم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکو گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فبصرک اليوم حدید، آج اسٹیل کی آنکھیں اللہ تعالیٰ لگا دیں گے. موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں، اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اے اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. قرآن کریم میں طویل واقعہ ہے، حضرت کئی دفعہ بیان فرما چکے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں اپنی تجلیات اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اگر یہ قائم رہا فسوف ترانی، تو آپ بھی دیکھ سکیں گے. جیسے ہی اللہ تعالی کی تجلیات اس پر پڑھنا شروع ہوئی، تو وہ پہاڑ دھواں بن کر اڑ گیا. فخر موسیٰ صائقا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو کر گر گئے. تو اللہ تعالی کی تجلیات کو دیکھنا انسان کی بس میں نہیں، انسان کی یہ جو وجود دنیا میں دیا گیا ہے، یہ بڑا ہی نازک وجود ہے. ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے، ہم چمکتے ہوئے تپش والے سورج کو، غروب ہونے لگے جب اس کی تمازت ختم ہو جائے، جب اس کی روشنی مانگ پڑ جائے، پھر تو دیکھ ہی لیتے. لیکن جب سورج اپنے پورے وقار کے ساتھ طلوع ہو چکا ہوتا ہے، تو ہماری نظریں اس سورج کو جو اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی ایک مخلوق ہے، بہت ساری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، ہماری آنکھیں اس کو برداشت نہیں کر سکتی. اور زمانے قدیم کے کتنے ہی سائنسدان اس کو دیکھنے کے چکر میں اپنی آنکھیں گنوا بیٹھے اور لینس لگا کر دیکھتے تھے اور اپنی آنکھوں کی پتلیاں ضائع کر دی. تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہم نہیں دیکھ سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیت اللہ بنایا، یہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے. اس مقام کو اللہ تعالیٰ نے تجلیات کا مظہر بنا دیا، یہاں پر تجلیات آتی ہیں اور یہاں سے تجلیات پھر ساری دنیا میں برابر بکھیر دی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو پوری دنیا کے مرکز میں بنا دیا. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں قیامت تک کتنے لوگ آئیں گے اور آ رہے ہیں. اگر یہ کسی سائبیریا کے علاقے میں ہوتا، کہیں دور افتادہ پہاڑیوں میں ہوتا، رشیا کے علاقے میں، کوئی امریکہ کے جنگلوں میں ہوتا، تو دنیا والوں کو بہت مشکل ہو جاتی. وسط میں رکھ لیا، پوری دنیا سے لوگ برابر یہاں پر آ سکتے ہیں اور زیارت کر سکتے ہیں. من کل فج عمیق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تھکی ہوئی اونٹنیوں کے اوپر ہر ہر آبادی میں سے، ہر ہر جگہ میں سے یہاں پر لوگ آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس تجلیات کے مظہر کا اور اپنی عظیم اس بنائی ہوئی عمارت کا شوق، ولولہ، ذوق ہر ہر مسلمان کے دل میں ڈال دیا. لہذا جب بنایا گیا تو پوچھا، حضرت یہاں کون آئے گا؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوبارہ تعمیر فرمائی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی تعمیر ہوئی، تو فرمایا آپ اعلان کریں. کھڑے ہو گئے اور اعلان فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم بنا بیتا فحجوا، تمہارے رب نے گھر بنایا ہے تو اس کا حج کرو. یہ آواز اللہ تعالی نے پھیلا دی پوری دنیا میں اور عالم ارواح میں. اور محدثین فرماتے ہیں، جس نے ایک دفعہ لبیک کہا وہ ایک دفعہ حاضر ہوگا، جس نے دو دفعہ لبیک کہا وہ دو دفعہ حاضر ہوگا. جتنی دفعہ اس نے لبیک کہا، اتنی دفعہ اللہ تعالی اپنے اس عظیم گھر کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائیں گے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو بھی بار بار جانے کی توفیق نصیب فرمائے. لہذا یہاں کا قصد کرنا بہت مبارک، یہاں جانا بہت مبارک، وہاں کی عبادت بہت مبارک، اور جس کو یہ ملے وہ بھی بہت مبارک. الحمدللہ پچھلے ہفتے اللہ تعالی نے ہمیں بھی جانے کی توفیق نصیب فرمائی. ہر مسلمان کو اللہ تعالی جانے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم دارالعلوم دیوبند حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر انسان کی تخلیق، چونکہ پہلا حصہ مٹی کا بنا ہی بیت اللہ سے ہے، اور یہیں سے مٹی کی ابتدا ہوئی اور اسی مٹی سے انسان بنا ہے، تو ہر انسان کے اندر اللہ تعالی نے بیت اللہ سے محبت ایسی ڈال دی ہے جیسے ایک باپ کی بیٹے سے محبت ہوتی ہے. اور فرمایا یہ فطری جذبہ ہے، اولاد کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے. بسا اوقات معلوم ہوتا ہے، بسا اوقات کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان کو پتا نہیں ہوتا کہ میرے والد کون ہے، لیکن اس کے دل میں ایک جذبہ ضرور ہوتا ہے. تو فرمائے یہ جتنے غیر مسلم ہیں ان کے دلوں میں جذبہ ہے، بس ایمان نہیں ہے تو معلوم نہیں ہے. اور ایمان والوں کو اللہ تعالی نے بتا بھی دیا ہے کہ تمہاری اصل یہاں سے چلی ہے، یہاں پر آؤ. بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء کرام جب عبادت کر کے تھک جاتے تھے، بعض روایات میں اور بعض حضرات نے تو لکھا ہے کہ تمام انبیاء کرام نے آ کر بیت اللہ کی زیارت فرمائی، اور بعض جگہ آتے ہیں جب انبیاء کرام اپنے قوموں سے بہت تنگ آ جاتے تھے قومیں سدھرنے کا نام نہیں لیتی تھی، بگڑی کی بگڑی رہتی تھی. جب بہت تھک جاتے تو فرمایا جاتا کہ ادھر آ جاؤ، میرے گھر پر آ جاؤ، یہیں آرام کرتے. لہذا مطاف کے اندر جدھر طواف ہوتا ہے 10,000 انبیاء کرام کی قبریں ہیں، یہاں پر 10,000 انبیاء کرام مدفون ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالی عبادت کے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالی دین کی مرکزیت کے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالی غنی ذات ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں پیدا فرمایا، زمین کے مرکز میں پیدا فرمایا، یہاں سے نکلنے والی آواز پوری دنیا میں پھیلے. لوگ حجوں کے لیے آتے تھے اور دور دراز علاقوں سے بیت اللہ کے لیے آتے تھے، بیت اللہ تھا تو محترم. اب رہا جب لشکر لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے، تو لوگوں کا میلان قلبی اس زمانے میں بھی اسلام سے پہلے بھی بیت اللہ کی طرف تھا. جب وہ ضد اور عناد میں آیا اور اپنا ہاتھیوں کا پورا لشکر لے کر اس بیت اللہ کو گرانے آیا اور منا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور وہاں پر چرتے ہوئے عبد المطلب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے اونٹ پکڑ لیا. مکہ والے کوئی مصالحت کے لیے نہیں آ رہا تھا، نہ کوئی منع کرنے آ رہا تھا، نہ مقابلہ کرنے آ رہا تھا، نہ صلح کرنے آ رہا تھا. اب رہا بڑا پریشان ہوا، عجیب لوگ ہیں، میں اتنی بڑی فوج لے کر آ گیا ہوں اور منا بس بیت اللہ کعبہ کے قریب ہے، مکہ کے دروازے تک پہنچ چکا ہوں، یہ لوگ آتے ہی نہیں. اس زمانے کے عربوں کا بھی یقین اور توکل بڑا مضبوط تھا، تو شرارت کے طور پر اور مکہ والوں کو اکسانے کے لیے ان کے اونٹ پکڑ لیے گئے. اب تو کچھ کہیں گے تو عبد المطلب آ گئے، اور عبد المطلب نے آ کر ملاقات کی گزارش کی اور آ کر عرض کیا کہ جناب یہ میرے اونٹ ہیں، آپ کے لوگوں نے پکڑ لیے، مہربانی کر کے میرے اونٹ چھوڑ دیں. اب بھی بیت اللہ کا ذکر نہیں آیا، تو ابرہا خود حیران ہوا، اور حیران ہونے کے بعد اس نے اپنی اس پریشانی کا اظہار کیا کہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا، میں اتنی بڑی فوج لے کر آیا ہوں بیت اللہ کو نعوذ باللہ منہدم کرنے کے لیے، اور آپ تو متولی کعبہ ہیں، بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے کوئی مذاکرات کریں، مجھے کوئی بات کریں اس موضوع پر، کوئی وارننگ دیں، کوئی ڈرائیں، کوئی مقابلہ کریں، کوئی سفارش کریں، کوئی منت سماجت کریں، کسی بھی لہجے میں اس کے متعلق کوئی بات تو کریں، آپ تو بات ہی نہیں کر رہے، آپ نے تو آ کر اونٹوں کی بات کی. تو بڑے اطمینان سے عبد المطلب نے کہا، دیکھو بھائی، میں تو ان اونٹوں کا مالک ہوں، ورب الکعبۃ هو اللہ هو یحمی، میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، میں ان کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں، بیت اللہ کا رب اللہ تعالی ہے، وہ خود ہی نمٹے گا تم سے. تو وہ لوگ، ابھی نبوت کا چراغ روشن نہیں ہوا، لیکن بیت اللہ کے بارے میں ایسا یقین ایمان اللہ تعالی نے لوگوں کے دلوں میں پہلے بھی ڈالا تھا اور آج بھی ہے الحمدللہ. لہذا ابرہا چونکہ آیا ہی اپنے زام میں اور گمان میں تھا اور اپنے تکبر اور غرور کی چال میں آیا تھا، ٹھیک ہے بس میں بھی دیکھ لوں گا، اونٹ دے دیے اور اس کے بعد حملے کی تیاری کی. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نازل فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، دیکھا نہیں کیسا سلوک کیا، کیسا انجام کیا آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ان کی ساری سازشوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی میں ملا دیا اور ان کے اوپر اپنے پرندے بھیجے، ابابیل ایئر فورس آ گئی اللہ تعالیٰ کی. ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اور اوپر سے کوئی بہت بڑے بڑے چٹانیں اور پہاڑیاں نہیں برسائی گئی ان کے اوپر, فرمایا چھوٹے چھوٹے میں نے کنکر. اللہ تعالیٰ کی قدرت در قدرت در قدرت, انسانوں کو بھی نہیں بھیجا, فرشتوں کو بھی نہیں بھیجا, چھوٹے سے پرندے کو بھیجا. جہاں اس کا غرور تھا وہاں اس کے ساتھ ویسا ہی اس کے مقابلے کا سلوک فرمایا. اردو میں کہتے ہیں میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں, تو مقصد ذلیل کرنا ہے, اتنی سی بھی اہمیت نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے کوئی لشکر جبرائیل امین کو بھیج دیتے, جاؤ ساری جگہ برباد کر دو. پہاڑوں کو فرشتوں کو بھیج دیتے کہ مینا کے پہاڑ, مینا وادی ہے پہاڑوں کے بیچ میں ملا دو, نہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت انسان کو دکھانا ہے کہ تم کتنے کمزور ہو. چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے, پھر پرندوں نے کیا کیا, پرندوں نے بھی بہت بڑا کام نہیں کیا, چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے جا کر بس اوپر سے پھینک دی. قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے, کرنے والی مسبب اسباب ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. ان کنکریوں کو گولیوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے برسا دیا. ہاتھی انسان کے اوپر گرتی تھی, اس سے پار ہو کر, ہاتھی سے پار ہو کر زمین میں چلے جاتی تھی. فجعلہم کعصف مأکول, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایسا ان کو کر دیا جیسے گرا ہوا چارہ. جانور چارہ کھاتا ہے تو تھوڑا تھوڑا منہ کے ساتھ دائیں بائیں گراتا رہتا ہے, اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی, اور ایسی مٹی کی طرح مل جاتا ہے. فرمایا ایسے اس پورے کے پورے لشکر کو ہم نے برباد کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت اور مقام محترم بڑا ہے پہلے سے, اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. لیکن جب ناقدری شروع ہوئی, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, مکہ ہے, بیت اللہ ہے, مشرکین نے تنگ کرنا شروع کر دیا, اذیتیں پہنچانا شروع کر دیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈالنا شروع کیے, جملے کسنا شروع کیے, آوازیں دینا شروع کی. پھر یہیں پہ بس نہیں, مسلمانوں کو شہید کرنا شروع کیا, غلاموں کو باندھ باندھ کر طرح طرح کے عذاب اور تکالیف دینا شروع کیے, آپ لوگ جانتے ہیں. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں پوری ابو جہل نے پوری اونٹ کی گندی اوجڑی بھری ملا کر ڈال دی. اتنا تنگ کیا یہاں تک کہ حضرت ہجرت فرما گئے. اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے, اور فرما رہے تھے میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں, بیت اللہ کو دیکھ کر کہا, لیکن تیرے بیٹے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے, جانا نہیں چاہتا, لیکن یہ لوگ یہاں چھوڑتے ہی نہیں ہیں. حضرت ہجرت فرما گئے, ہجرت فرمائی, اللہ تعالیٰ نے دین کی نسبت سب منتقل کر دی, مدینہ منورہ حرم بن گیا. بیت اللہ رہا, بیت اللہ کا جو مقام ازلی ابدی ہے وہ تو کبھی ختم ہونے والا نہیں, لیکن دین کا مقام منتقل ہو گیا بیت اللہ سے, مدینہ المنورہ اسلامی شہر بن گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے. سارے عرب قبائل کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی برحق ہیں تو زیادہ عرصہ دیر نہیں رہیں گے, دور نہیں رہیں گے, دیر نہیں لگے گی کہ آپ آ جائیں گے اگر آپ سچے نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح فرمایا, لیکن فتح کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب دین کا مرکز تبدیل ہو گیا. پھر ایک زمانہ گزرا, شورشیں ہوئی, سازشیں ہوئی, وہاں بھی عراق بغداد میں جا کر سارے صحابہ کرام وہاں چلے گئے, لاکھوں علماء بغداد میں پیدا ہوئے, مدینہ منورہ سے بھی علم کا مرکز منتقل ہو کر بغداد آ گیا. ایک زمانے تک بغداد علم کی قال اللہ اور قال الرسول سے گونجتا رہا, پھر ایسا زمانہ آیا کہ وہاں سے بھی منتقل ہوا, کچھ ایسی نافرمانیاں ہوئیں، کوئی ایسی بات ایسی ہوئی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی. حدیث شریف میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کبھی کوئی ایسی بات کرتا ہے جو اس کے نزدیک کوئی بہت بڑی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بری ہوتی ہے. اس بات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر 70 سال پیچھے پھینک دیں گے. 70 سال لگیں گے وہاں سے جہنم کے دروازے تک آنے کے لیے، صرف ایک ایسی بات اس نے کی ہے کہ جو خود تو اس کو کوئی بڑا نہیں سمجھ رہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی تھی. انسان بہت سارے سے ایسے اعمال کرتا ہے اس کو نہیں لگتے. ایک اور روایت میں یوں آیا کہ ایک شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بہت بڑی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا عذاب دیں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر یوں فرمایا، ایک شخص، ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، اس کی تدفین کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک تھے. دوسرے صحابی نے کہا اس کو جنت مبارک ہو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ کیسے کہہ دیا؟ ہو سکتا ہے، بھائی عجیب بات فرمائی، ہو سکتا ہے اس نے کوئی ایسی بات کی ہو جو اللہ تعالیٰ کے یہاں نامناسب ہو، اس پر اس کی پکڑ ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کوئی ایسی جگہ ہو خرچ کرنے کی اور اس نے خرچ نہ کیا ہو. دو باتیں پکڑ، ویسے تو صحابی تھا، پتا ہے نہ کفر کیا ہے نہ شرک کیا ہے نہ چوری کی ہے نہ کوئی اور بڑا گناہ کیا ہے، صحابی رسول ہیں. تو کیا بات فرمائی؟ دو فرمایا ہو سکتا ہے اس نے ایسی کوئی بات کی ہو جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی ایسا موقع خرچ کرنے والا ہو اور اس نے خرچ نہ کیا ہو اور اس پر اس کی پکڑ ہو جائے. کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی روایت ہے. بعض باتیں اللہ تعالیٰ کو بڑی ناگوار گزرتی ہیں، لوگ اس کو بہت چھوٹا چھوٹا سمجھتے ہیں، معمولی سا سمجھتے ہیں. ہم لوگ باتیں کر جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی ہوتی ہیں. ایک اور روایت ہے اسی سے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض دفعہ انسان کوئی ایسی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آ جاتی ہے، ایسی اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کرتا ہے، ایسا کوئی کلام کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی رضا لکھ دیتے ہیں، میں قیامت کے دن اس سے راضی ہو گیا بس. اور پھر فرمایا بسا اوقات انسان کوئی ایسا کلام کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ناگوار گزرتا ہے، اس کو تو نہیں پتا چلا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ناگوار گزرا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی ناراضگی لکھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ترمذی شریف کی روایت، بہت احتیاط سے کلام کرنا چاہیے، ہر چیز کے اندر بڑی احتیاط محتاط رویہ اپنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دین کا مرکز بغداد بنا دیا، وہاں بھی کوئی ایسی بات کچھ باتیں ہوئی، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے دین منتقل فرمایا ماوراء النہر، سمرقند، بخارا، یہاں پر دین چلا گیا. امام بخاری یہاں سے آئے، امام ترمذی یہاں سے آئے، دین کے محدثین بڑے بڑے یہاں سے پیدا ہو گئے. پھر وہاں پر بھی دین کی ناقدری ہوئی، وہاں سے ختم ہوا. آج وہاں دین نہیں ہے، سمرقند بخارا، اسپین چلا گیا. پھر اسپین میں بھی ناقدری ہوئی، اسپین سے بھی چلا گیا. آج اسپین کا حال دیکھیں، کہاں ہیں مساجد و مدارس، کہاں ہیں دین والے، کوئی بھی نہیں. یہی مرکز تھا کبھی دین، بیت المقدس بھی مرکز رہا، پھر وہاں سے بھی ختم ہوا. اس سارے علاقے مرکز رہے، ناقدری ہوئی، چھین لیا اللہ تعالیٰ نے. کہتے ہیں بلخ میں علامہ روم رحمۃ اللہ رہتے تھے، بادشاہ سے کچھ ناچاکی ہوئی، بادشاہ نے کہا آپ نکل جائیں بلخ سے، علامہ روم رحمۃ اللہ بلخ سے چلے گئے. تاریخ میں آتا ہے 500 سال تک بلخ میں کوئی عالم پیدا نہیں ہوا. چلتے چلتے دہلی آیا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ دہلی میں پیدا ہوئے، دہلی میں آئے، آباد ہوئے، ان کا پورا محدث خاندان آ گیا، دہلی مرکز بن گیا، وہ بھی ختم ہو گیا. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہندوستان اور پاکستان میں ابھی بھی دین قائم رکھا ہے، ابھی بھی مساجد اور مدارس، علماء دین اور دین کی باتیں اور فضائیں ہمارے یہاں قائم ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور ناقدری سے بچائے. تغیرات جہاں واعظ رب ہیں، سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم. ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگوں کو کلمہ بھی نہیں آتا، کبھی یہی دین کے مرکز رہے، دین کے میدان یہیں پر آباد تھے، آج ختم ہو گیا. آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو، خصوصاً ہمارے شہر کو، بڑی دینی سرگرمیاں نصیب فرمائی، مساجد مدارس قائم ہیں، دین قائم ہے، ان کی قدر اور عزت اور علماء دین کا احترام ضروری ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو جو مرکزیت، جامعیت اور اپنے حرمین کو جو مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا، دنیا ساری کی ساری ایک طرف ہو جائے اس تک نہیں پہنچ سکتے. جہاں کی ایک نماز اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ نمازوں کے برابر بنا دی، جہاں کا ایک ایک کلمہ اور باقی جہان کے مقابلے میں ایک ایک لاکھ کے برابر کر دیا گیا. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، آپ کے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو، مکہ کو حرم بنایا، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں آپ سے کہ آپ مدینہ منورہ کو بھی حرم بنا دیں. لہذا مدینہ منورہ بھی حرم بنایا گیا، باقاعدہ اس کی حدود حرم ہے جو شروع ہوتی ہیں. اور حرم کیا ہے؟ حرم وہ جگہ ہے جہاں ہر چیز کو امان ہے، ہر چیز کی حفاظت ہے، ہر چیز بڑی محترم ہے، جہاں کا پرندہ بھی آپ نہیں مار سکتے، درخت اور گھاس بھی نہیں کاٹ سکتے. تو جہاں پر انسان جائے گا تو اس کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا محفوظ ہو جائے گا. جہاں کے جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کے لیے بڑے وعدے فرمائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، جس کسی سے ہو سکے کہ مدینہ میں مر سکے تو وہ مدینہ میں مرے، فلیمت فی المدینہ کما قال. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اپنے عظیم بیت اللہ کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی مہیا فرمائے. ایک حدیث شریف آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، لوگوں کی چار قسمیں ہیں. روایت پوری اس طرح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں ایسی ہیں اگر ان پر قسم بھی کھائی جائے تو صحیح ہے. نمبر ایک، جو شخص خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی فقیر نہیں ہونے دیں گے، کبھی بھی اس کا مال کم نہیں ہونے دیں گے. دوسری بات فرمایا، جس شخص پر ظلم ہو اور وہ صبر کرے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی عزت کو بڑھا دیں گے. تیسری بات، جو شخص تکلیف میں دست سوال دراز کر دے گا لوگوں کے سامنے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ذلیل فرمائیں گا، کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آگے فرمایا، کہا لوگوں کی چار قسمیں ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا ہے اور مال بھی دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں اور مال کو درست جگہ استعمال کرتے ہیں، صدقات خیرات میں، صلہ رحمی کے اندر جائز جگہوں پر خرچ کرتے ہیں، ناجائز جگہ پر نہیں کرتے، علم بھی ہے مال بھی ہے. فرمایا یہ سب سے بہترین لوگ ہیں، مال بھی دیا، مال کے ساتھ دین کی توفیق بھی دی، مال بھی دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگانے والا بھی دیا. مال جمع کرنا شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی کمال نہیں ہے، یہ مال اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی، پوری دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے برابر ہوتی ہے. ایک انسان کے نزدیک مچھر کی کیا قیمت ہے؟ ہم تو اس کو مار کے بھگاتے ہیں, اس کے مارنے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں, اس کو اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں. مچھر کی کوئی قیمت نہیں. فرمایا مچھر کا بھی پر جناح داؤز, اللہ تعالی کے نزدیک اگر اس دنیا کی قیمت پوری دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی ایک کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پینے دیتے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی قیمت بھی نہیں ہے اس دنیا کی. اور ایک اور روایت میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے اور باہر نکالے, اس پر جتنا پانی لگا ہے سمندر کے مقابلے میں. ریشو پروپورشن کر کے دیکھ لیں کتنا کتنے فیصد پانی لگا ہوگا. وہ سمندر ہے اور یہ انگلی پر بھی غالباً ایک قطرے سے زیادہ بھی قطرہ بھی نہیں ٹھہرے گا, قطرہ بھی ہوتا ہے تو ٹپک جاتا ہے. فرمایا اللہ تعالی کے نزدیک دنیا اور آخرت کی نسبت اس طرح ہے جتنا اس انگلی پہ لگا ہوا پانی اس سمندر کے سامنے. فی الیم, تو مال اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی قیمت قیمتی نہیں ہے لیکن جو اللہ کے راستے میں لگ جائے. تو فرمایا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا اور مال علم کے ساتھ دیا اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے, حرام میں خرچ نہیں کرتا, اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے, فرمایا یہ سب سے افضل انسان ہے. پھر فرمایا دنیا میں سب کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. نحن قسمنا بینہم معیشتہم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے تقسیم کی ہے کس کو کتنی معیشت دینی ہے, یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہیں. تو فرمایا وہ شخص جس کو علم دیا ہے مال نہیں دیا, ایسے لوگ بھی تھے, علم تو ہے, شوق ہے, جذبہ ہے, مال نہیں ہے, اور وہ کہتا ہے کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی یہ کرتا, میرے پاس مال ہوتا میں بھی مساجد بناتا, مدارس بناتا, دین کے راستے میں خرچ کرتا, علماء پہ خرچ کرتا, طلباء پہ خرچ کرتا, فقراء و مساکین پہ خرچ کرتا, کھانے کھلاتا, حرمین کی زیارت کے لیے جاتا. زبان سے کہتا ہے کہ میرے پاس مال نہیں, اگر ہوتا تو میں بھی جاتا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی ان لوگوں کے برابر اجر نصیب فرمائیں گے. کتاب الزہد ترمذی شریف, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جن کے پاس مال نہیں ہے, ارادے اچھے ہیں, نیت اچھی ہے اور کہتے ہیں کاش ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی ایسا کرتے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی اتنا ہی اجر نصیب فرمائیں گے. چار میں سے دو ہو گئے. تیسری قسم کے آدمی, فرمایا جس کے پاس مال ہے علم نہیں ہے, اللہ کی نافرمانی میں مال ہلاک کر رہا ہے, عیاشیوں میں حرام میں لگا رہا ہے مال, جائز ناجائز کچھ علم نہیں ہے, بس خرچ کیے جا رہے ہیں, ہم کر سکتے ہیں تو کر رہے ہیں, ایسا نہیں. ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین, اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کو پسند نہیں فرمایا, حرام میں خرچ کرنے کو پسند نہیں فرمایا, نہ حرام کمانے کو پسند فرمایا نہ حرام خرچ کرنے کو, دونوں طرف پابندی ہے. یہ الگ بات ہے کہ مال حرام برائے حرام رفت, حرام کی چیز حرام میں ہی جاتی ہے, حلال میں نہیں جاتی. تو وہ لوگ جن کے پاس مال ہے لیکن اللہ تعالی کی رضا پر خرچ نہیں کرتے, کہا یہ سب سے بدترین لوگ ہیں. دنیا میں سب سے بدترین وہ لوگ جو مال ہے اور اللہ کی رضا کے علاوہ اور فضول چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں. چوتھی قسم کے وہ لوگ جن کے پاس مال بھی نہیں ہے, علم بھی نہیں ہے, اللہ کا تقوی اور ڈر بھی نہیں ہے اور مال بھی نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں کاش ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی بڑی دھوم دھام سے شادیاں کرتے, ہم بھی ایسا کرتے. حدیث شریف میں آیا جیسے دنیا کی ساری فضولیات چل رہی ہیں ہم بھی فلاں جگہ جاتے, ہم بھی یوں کرتے, ہم بھی ایسی مجلس اور محفلیں قائم کرتے. جو گناہ کے کام ہیں اس کی نیتیں ہیں ان کے دلوں میں, مال نہیں ہے کر بھی نہیں سکتے. فرمایا یہ بھی ان کے برابر کے مجرم اور گناہگار ہے, جو کر رہا ہے اس کے برابر کا یہ مجرم ہے جو غلط نیت رکھا ہوا ہے, کر نہیں رہا. نیتوں پر بھی فرمایا کہ ایسے غلط ارادوں پر کہ ان کی حسرت اور تمنا ہو کہ ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم یہ گناہ کے کام کرتے, فرمایا اس پر ان کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے حضرت شیخ دامت برکاتہم العالی مدظ اللہ علی کی عمر شریف میں برکت نصیب فرمائے. ان کی دعائیں ہمارے حق میں اور امت مسلمہ کے حق میں قبول فرمائے, اور ان کے اور ان کے سفر سارے احباب کا سفر عمرہ اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم وقل مسلم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم.
الحمد
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيه مقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه ويستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأهم وأكبر.